بازی تیسرا حصہ پارٹ نمبر چار مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ہاں سر کوئی لڑکی ہے لڑکی بھی میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیا سر وہ اس دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اللہ کرے وہ جہاں کہیں بھی ہو زندہ ہو صحت مند ہو اور خیریت سے ہو وہ آپ سے روٹ کر کہیں چلی گئی ہیں کیا وہ مجھ سے روٹ کر نہیں گئی بلکہ اسے مجھ سے جدا کر دیا گیا ہے میری زندگی کا مقصد صرف اس کی تلاش ہے کاش وہ مجھے مل جائے فینی کی باتوں نے مجھے پھر جذباتی کر دیا تھا آپ اسے تلاش کروائیں وہ ضرور مل جائے گی کون تھے وہ ظالم جنہوں نے اسے آپ سے جدا کیا آپ نے اس سے شادی کیوں نہ کر لی نہیں فینی وہ میرے لیے مقدس اور محترم تھی اس لیے کہ وہ میری بہن تھی میری چھوٹی بہن میری ماں کی اولاد نہیں فینی بھونچکا رہ گئی ہاں سگی بہن اوہ وہ حیران رہ گئی سوری فینی اس سے زیادہ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا میں سر چھٹکتے ہوئے بولا میں اداسیوں کا شکار ہو جاؤں گا جبکہ ابھی مجھے چاکو چوبند رہ کر اپنا کام کرنا ہے ضرور سر لیکن مجھے ایک اجازت دے دیجئے ہاں کہو جب بھی آپ کو فرصت ہوئی اور جب بھی آپ کو موقع ملا آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے فینی میں تمہیں اپنے درد کی کہانی ضرور سناؤں گا اس وقت جب میرے دل میں ٹیسیں ابھر رہی ہوں گی میں نے کہا اور فینی خاموش ہو گئی رات کے لیے فینی نے خود میرے لیے لباس کا انتخاب کیا سردی آج بھی بہت زیادہ تھی جب میں تیار ہو گیا تو وہ خود بھی تیار ہونے چلی گئی 8:30 بجے ڈریلا نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ مسٹر میتھیو فرنس کا انتظار کر رہے ہیں ہال میں کوئی خاص تبدیلی نہ تھی سوائے اس کے کہ ایک گوشے کو خالی رکھا گیا تھا اور وہاں صرف چند میزیں لگا دی گئی تھی جن کے ارد گرد سٹینڈنگ والز کھڑی کی گئی تھی اور یوں اس حصے کو باقی ہال سے علیحدہ کر دیا گیا تھا مسٹر میتھیو اور ڈریلا استقبال کے لیے وہاں موجود تھے میں گرم جوشی سے مسٹر میتھیو سے ملا یہ ابتدا مجھے کرنی تھی مسٹر میتھیو کیونکہ آپ میرے ملک میں مہمان ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے تعارف ہی حاصل نہ ہو سکا تھا ہاں پرنس بدقسمتی سے میں آپ کی طرح معروف انسان نہیں جبکہ ہوٹل کا بچہ بچہ پرنس دلاور کا نام لیتے تھکتا نہیں اوہ یہ آپ کی محبت ہے ورنہ دلاور میں ایسی کوئی خاص بات ہے ہی نہیں میری نہیں یہ آپ کے اہل وطن کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کا موقع دیا میتھیو نے کہا ہم دونوں بیٹھ گئے اور میتھیو اپنا تعارف تفصیل سے کروانے لگا آخر میں اس نے کہا اکثر آپ کے ملک میں میں نکل آتا ہوں مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے سستے داموں کچھ خرید کر جاؤں اور باہر کی منڈیوں میں فروخت کر دوں یہ میرا مشغلہ بھی ہے اور کاروبار بھی بہت دلچسپ آدمی ہیں آپ مسٹر میتھیو ایک سچے کاروباری جو لگاوٹ کی باتیں کر کے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے میں نے اس کی گفتگو کو سراہتے ہوئے کہا میں اس اظہار میں کوئی دلچسپی نہیں سمجھتا پرنس دیکھیے نا ہم دل میں کچھ رکھیں اور ظاہر میں کچھ کریں یہ تو ڈپلومیسی کاروبار میں کچھ مناسب نہیں رہتی ممکن ہے مجھے آپ سے کوئی بزنس مل جائے کیوں نہیں کیوں نہیں کاروبار تو اسی طرح ہوتا ہے مجھے موقع ملا تو میں آپ سے کاروبار ضرور کروں گا بلکہ غور کروں گا کہ میں آپ سے کیا ڈیل کر سکتا ہوں میں پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں پرنس کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو فی الحال میرے کام آ سکے میں نہیں جانتا کہ آپ کون سی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں میرے گودام بھرے پڑے ہیں اور کاروبار ہوتا رہتا ہے ہاں اگر آپ خام کپاس میں دلچسپی رکھتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیں میں نے کہا تو میتھیو چونک پڑا اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگی پھر وہ آہستہ سے بولا کپاس جی ایک ذخیرہ پڑا ہے میرے پاس اور میں اسے زیادہ عرصے تک نہیں رکھنا چاہتا اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہو تو بتائیں میں بہت کم قیمت پر اسے آپ کے حوالے کر سکتا ہوں یہ پرنس کی پیشکش ہے لہذا سر آنکھوں پر لیکن ایک تسلی میں اور کرنا چاہتا ہوں کیا یہ کاروبار کس انداز میں ہوگا وہ کاروباریوں کے خفیہ انداز میں یا گورنمنٹ کے زیر اثر مسٹر میتھیو آپ دلاور کو اچھی طرح نہیں جانتے جب وہ کسی کو دوست مان لیتا ہے تو اس کی مشکلات ختم کر دیتا ہے اگر آپ صاف ستھرے کاروباری انسان ہیں تو میں اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو بہترین تعاون کی پیشکش کرتا ہوں اور اگر آپ بلیک بزنس کے شوقین ہیں تو ہم مال کی ڈیلیوری آپ کو ہانگ کانگ میں ہی کر دیں گے کیا واقعی میتھیو کی باتیں خوشی سے کھل گئی ایسی پیشکش آپ کو کسی نے نہ کی ہوگی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں مال خریدنا کوئی معنی نہیں رکھتا اصل بات اسے لے جانا ہے میں بھی کاروباری آدمی ہوں مگر دوستیوں کا بھی قائل ہوں افسوس ہم نے غلط وقت پر یہ بات کی پرنس میں بہت شرمندہ ہوں آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں کہ ڈنر پر مدعو کر کے کاروباری باتیں شروع کر دیں۔ نہیں مسٹر، اگر اس کے لیے ہم طویل راستے اختیار کرتے تو میں آپ کو ایک اچھا کاروباری انسان کبھی نہ سمجھتا۔ سیٹ جبار کو جانتے ہیں؟ میتھیو نے فوراً پوچھا۔ ہاں، معروف نام ہے، میں اسی کے پاس آیا تھا۔ چونکہ ہمارا کاروبار بلیک ہوتا ہے اس لیے ذرا گھماؤ پھراؤ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ چند روز کے بعد اس سے کاروبار کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں میری تقدیر کی روشنی میری منتظر ہے۔ آپ اس سے ضرور کاروباری گفتگو کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک نودولتیے بنیے اور ایک پرنس میں جو فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی صاف صاف بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے پرنس، آج تک اتنی صاف گفتگو کسی کاروباری انسان نے نہ کی ہوگی، لیکن اب بات آپ بھی ایک اور سن لے، اس کے بعد میں آپ کا تعاقب کرتا رہوں گا۔ ساری دنیا سے میرے پاس آرڈر آتے ہیں اور میں ہر جگہ سے مال خریدتا ہوں۔ میرے پہلے کاروباری آپ ہوں گے پرنس، بعد میں دوسرے لوگ۔ ٹھیک ہے مسٹر میتھیو، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ یقیناً یقیناً، وہ بولا۔ بس اب کاروباری گفتگو ختم، اس کا دوسرا دور کسی مناسب وقت پر ہی ہوگا، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ پھر کھانے کا دور چلا۔ کھانے کے دوران ہم مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ پھر رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو میتھیو بولا، میں آپ کی سیکٹری کے ساتھ رقص کی اجازت چاہتا ہوں پرنس۔ میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ ڈیوٹی کے اوقات میں رقص نہیں کرتی، اور جب تک وہ میرے ساتھ رہتی ہے خود کو ڈیوٹی پر سمجھتی ہے۔ میتھیو کی بھی چند خوبیاں ہیں پرنس، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی لڑکی نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس نے جس لڑکی سے چند لمحات بھی گفتگو کرنی چاہی، اس نے پھر میتھیو کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ سوری پرنس، میں آپ کی سیکٹری کو ورغلانے کے لیے نہیں آ رہا۔ ضرور ضرور مسٹر میتھیو، مجھے تو یہ خوشی ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ رقص کریں، میں نے بھی آگے سے جواب دیا، اور میتھیو لڑکیوں کی میز پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہا تو ڈریلا اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ پرنس دلاور جیسی دلاویز شخصیت کے ساتھ رقص کرنے کو میں اپنی انتہائی خوش بختی تصور کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں زندگی کے کسی دور میں بھی ان لمحات کو فراموش نہیں کر سکوں گی۔ اس نے میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ ڈریلا، لیکن شاید میری سیکٹری نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں رقص نہیں کرتا۔ کیا واقعی پرنس؟ ہاں مس ڈریلا، حالانکہ آپ جیسی حسین لڑکیاں تو لوگوں کو اشاروں پر نچا سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مجھے تھرکنا بھی نہیں آتا۔ کیوں پرنس؟ کیا اس دور میں آپ بہت قدامت پرست انسان ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن خاندانی حالات، والد صاحب نے ایک بار ایک خاتون کی فرمائش پر ان کے ساتھ رقص کر لیا، دادا جان نے ان کی دونوں ٹانگیں کٹوا دی، اور باقی زندگی والد صاحب نے بیساکھیوں اور ویل چیئر کے ساتھ گزار دی۔ وہ وقت خوف سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اگر چوبی فرش پر چلا جاؤں گا تو میری ٹانگیں بھی کانپنے لگیں گی، آپ بھی خامخواہ تماشا بنیں گی۔ ایک بار کوشش کی تو ساتھی خاتون بھی زخمی ہو گئی، اس کے بعد سے توبہ کر لی۔ حیرت انگیز، کیا آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کے باوجود یہ خوف آپ کے ذہن پر مسلط ہے؟ جی ہاں۔ آخر کیوں؟ اس کے لیے یہ جواب ضروری ہے کہ دادا جان تو زندہ ہے نا، میں نے جواب دیا تو ڈریلا حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، یقیناً یہ بات آپ نے مسٹر میتھیو کو نہیں بتائی۔ ہاں مسٹر میتھیو نے مجھ سے رقص کی فرمائش نہیں کی تھی، اس لیے، میں نے بھی جواب دیا، اور ڈریلا ہنس پڑی۔ رقص نہ سہی، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت تو ضرور گزار سکتی ہوں نا، ڈریلا نے کہا، مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے مسٹر میتھیو نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ پرنس کے ساتھ رقص کروں، وہ شاید آپ کی سیکٹری کے ساتھ رقص کرنا چاہتے ہیں۔ شاید، میں نے کہا۔ اسی وقت رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی، لیکن فینی مسٹر میتھیو کے ساتھ رقص کرنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسٹر میتھیو نے بھی رقص نہ کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ فینی کے پاس بیٹھا رہا، پھر واپس آ گیا۔ میرا خیال ہے ڈریلا تم بھی ناکام رہی، بہتر یہی ہے کہ تم فینی کے پاس واپس جاؤ۔ ویسے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اگر تم رات پرنس کے ساتھ گزارنا چاہو تو گزار سکتی ہو۔ شکریہ مسٹر میتھیو، غور سے دیکھتی ہوئی بولی، اور واپسی کے لیے اپنی میز کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی سیکٹری بڑی توہم پرست لڑکی ہے پرنس۔ میتھیو کا چہرہ پھیکا پھیکا نظر آتا تھا۔ کیوں؟ کسی پیشن گو نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگر اس نے زندگی میں کسی کے ساتھ رقص کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی وہ بڑی دل دہلانے والی باتیں کرتی ہے، اس نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس پہ عقرب کا سایہ موجود ہے۔ میں نے اس کی ذاتیات پہ کبھی دلچسپی نہیں رکھی۔ تو کیا وہ آپ کی تنہائیوں کے ساتھی نہیں ہے؟ نہیں، میری ملازمت اختیار کرنے سے قبل اس نے یہی ایک شرط رکھی تھی کہ وہ صرف ایک میری سیکٹری ہوگی۔ اس کے باوجود آپ نے اسے ملازم رکھ لیا، اس لیے مسٹر میتھیو کہ مجھے واقعی ایک سیکٹری کی ضرورت تھی۔ تغلق خان نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ سیٹ جبار ایک ہفتے کے لیے یورپ چلا گیا ہے۔ اس دوران میں اس کے آدمی میتھیو کو کواری میں شکار کھلاتے رہے۔ وہاں سے کچھ لڑکیاں بھی میتھیو کے لیے روانہ کی گئیں۔ تغلق خان نے سیٹ جبار کی ملازمت اختیار کر لی تھی اور وہاں کام شروع کر دیا تھا۔ ابھی اس کام کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی تھی، لیکن تغلق خان پر مجھے کامل بھروسہ تھا۔ دوسری طرف میتھیو فورے سے میری دوستی خوب نبھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر سید جبار یورپ نہ بھی جاتا تو میتھیو اس سے ملاقات میں ابھی ہیل و حجت سے کام لیتا، کیونکہ وہ مجھ سے کاروبار کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس ملاقات سے پانچویں دن میں نے اسے شکار کی پیشکش کی اور میتھیو تیار ہو کر کواری کے حسین نواح میں پہنچ چکا تھا، اور یہاں پر یہ میرا پہلا شکار تھا۔ لیکن میں نے یہاں بھی اس کو بہت متاثر کیا، لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے تین پہاڑی بکروں کو بیک وقت گرا دیا، علاقے میں شکار کھیلنے والے شکاریوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ یہ شکار میں نے ان بکروں سے ناواقفیت کی وجہ سے کر لیا تھا، اور شکاریوں سے ان کے بارے میں معلومات ہوئی تو وہاں سے واپسی ہی مناسب سمجھ لی۔ ہم کوئی طویل پروگرام بنا کر تو گئے نہیں تھے، بہرحال ایک رات تو وہاں گزارنی ہی تھی کیونکہ شام گہری ہو چکی تھی اور برفانی راستوں پر رات کا سفر غیر مناسب لگتا تھا۔ شکار کا سارا انتظام ہوٹل نے کیا تھا، مینیجر کی خصوصی توجہ حاصل تھی، اس لیے ایک کیمپ اور خیمے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ ہم نے کسی گائیڈ یا ملازم کو ساتھ نہیں لیا تھا، البتہ اعظم اور طاہر میرے ساتھ ہی تھے۔ وہی دونوں تمام فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے لکڑیاں سلگا کر آہنی آتشدان سلگا دیے جو ہوٹل کے سامان کے ساتھ گئے تھے۔ اتفاق سے شراب کا کوئی زیادہ عادی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے برانڈی کی ایک بوتل ساتھ رکھ لی۔ رات کو میری چولداری میں بیٹھ کر ناک سے شوشو کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ شراب اس موسم میں اکثیر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شراب کے بغیر یہ موسم نامکمل ہے۔ لیکن زندگی میں میں نے ایک عظیم نقصان اٹھانے کے اصول کو اپنا لیا کہ اگر پرنس ٹور پر نکلو تو شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایک عظیم نقصان اٹھانے کے بعد میں نے مسکرا کر پوچھا، ہاں پورے $20,00,000 کا نقصان۔ ایک دفعہ مجھے شراب پلا کر رقم ادا کیے بغیر ایک کاروباری معاہدے پر دستخط کروا لیے گئے۔ بس اس دن سے میں نے کاروباری دوروں کے دوران شراب پینی ترک کر دی۔ اور عورت؟ میں نے پوچھا۔ غیر عورت سے احتیاط برتنی چاہیے، بہتر ہے کہ اپنی سے گزارا کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں سیکٹری کو ساتھ رکھتا ہوں۔ ویسے ڈریلا کا خیال ہے کہ آپ کے ملک کے تمام لوگ آپ جیسے نہیں ہوتے کہ رقص کرتے ہوئے اپاہج ہو جائیں اور خوابگاہ میں بستر پر لیٹ جائیں، اور جب لیٹیں تو اتنی گہری نیند سوئیں کہ آسانی سے ذبح کر دیے جائیں۔ ڈریلا آپ کی خوابگاہ سے بھی ناکام لوٹی ہے۔ اوہ کمال ہے، مجھے علم ہی نہیں، میں نے چونک کر کہا۔ مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہے پرنس کہ آپ نے اس یورپین لڑکی کو بھی تباہ کر دیا، آخر وہ اتنی پارسا اور پاک باز کیسے ہو گئی؟ مجھے پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے ناکامی ہوئی۔ بہرحال وہ میرے زیر اثر نہیں، وہ صرف میری کاروباری سیکٹری ہے اور اپنی نجی زندگی کی خود مختار۔ میں نے کہہ دیا، ہمیں یہاں کب تک قیام کرنا ہے پرنس؟ میتھیو نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب دل اکتا جائے بتا دیں، روانگی کی تیاری کر لیں گے۔ کیا واقعی؟ میں نے تو صرف آپ کی تفریح میں خلل انداز ہونے کی وجہ سے ہی یہ سب کام کیے تھے۔ ظاہر ہے آپ یہاں کسی کاروباری دورے پر تو آئے نہیں تھے۔ میں تو خامخواہ یہاں پر آ گیا تھا، یہ حقیقت ہے مسٹر میتھیو، لیکن دلاور دوستوں کا دوست ہے۔ اب میں یہاں صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، تب ہمیں واپسی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ سید جبار کے آدمی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ سید جبار کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن اس نے شہباز نامی ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنایا، اور یہ شخص اپنے شہر میں میرے استقبال کے لیے تیار ہے، لیکن میں یہ کہہ کر ابھی تک ٹال رہا ہوں کہ مجھے جلدی نہیں سید جبار کو واپس آنے دیا جائے۔ اگر میں آج ہی ان کے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو جاؤں تو وہ فوراً بندوبست کر لیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، کچھ نجی سوالات کر سکتا ہوں مسٹر میتھیو آپ سے؟ ضرور پرنس، آپ کے یہاں قیام کے اخراجات سیٹ جبار کے سپرد ہیں، ہمیشہ ہی رہتے ہیں، اور سیٹ جبار کے شہر میں وہاں ہوٹل ہیلی سن میں میرے لیے دو کمرے ہمیشہ مخصوص رہتے ہیں، میں وہیں پر رہتا ہوں۔ گڈ، اس بار آپ کتنی کپاس اس سے خریدنے والے تھے؟ یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بہت بڑی لاٹ تھی۔ ادائیگی کس طرح ہوتی ہے مسٹر میتھیو؟ نقد، ڈالر کی شکل میں، گویا رقم آپ کے پاس تیار ہوتی ہے؟ ہاں، جبار بھی کھرے سودے کا قائل ہے، ہمارے درمیان کاروباری کمی بیشی ہوتی ہے لیکن بےمانی کبھی بھی نہیں۔ اور اس کے بعد مال کی ڈلیوری، اسے یہاں سے لے جانا میری ذمہ داری ہوتی ہے اور میں اس کا بندوبست خود کر لیتا ہوں۔ غیر ملکی جہاز رانوں سے میرے بہت زیادہ تعلقات ہیں، وہ میرا کام تو کر دیتے ہیں لیکن مجھے ہمیشہ سخت دقت پیش آتی ہے، بعض اوقات مہینوں مال کی ڈلیوری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس وقت جب تک کہ مطلوبہ جہاز وہاں پہنچ نہیں جاتا اور ہمارے مطلب کے لوگ ہمیں نہیں ملتے۔ اس میں بھی اخراجات زیادہ لگتے ہوں گے نا؟ ظاہر ہے۔ بہرحال میری تجویز ہے مسٹر میتھیو کہ آپ حسب معمول ہیلی ٹن میں ٹھہریں، اگر مناسب سمجھے تو سیٹ جبار کے آدمیوں سے کپاس کی خریداری کے بارے میں بات چیت بھی کر لیں، سستا سودا بن جاتا ہے تو خرید لیں، اگر بات نہ بنے تو یہ پیشکش برقرار رہے گی۔ پہلے میں آپ سے سودا کرنا پسند کروں گا پرنس۔ پرنس دلاور کی زبان ایک ہے مسٹر میتھیو، لیکن میں سیٹ جبار کو کسی شے کا لالچ نہیں دینا چاہتا۔ آپ اس سے بات کریں اور پھر جس قیمت پر وہ آپ کو مال دے دے اس سے $5 فی ٹن کے حساب سے کم قیمت پر مجھ سے مال خرید لیں، وہاں ڈیلیوری ادائیگی بھی آپ کی سہولت پر منحصر ہے۔ میں اس بات سے بے حد متاثر ہوں پرنس، ادائیگی یہی ہوگی، میں پورا بندوبست کر کے چلتا ہوں۔ میتھیو نے کہا، بس تو یہاں سے روانگی کی تیاری کر لیں، میں دو دن بعد آپ سے ہیلیٹن میں رابطہ قائم کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں صبح کو یہاں سے واپسی کے بعد پہلا کام یہی کروں گا اور ممکن ہے کہ کل روانہ ہو جاؤں۔ فینی اتنے دنوں تک بالکل قریب ہی رہی تھی، اس کے لیے میرے ذہن میں خاص تاثر پیدا ہو گیا تھا، در حقیقت وہ ایک باکردار لڑکی تھی۔ میں اس دن اس سے بے حد متاثر ہوا جب اس نے میتھیو کے غرور کو شکست دی، اور یہ کام اس نے میرے ایما پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر کیا تھا، جبکہ اس کے برعکس ڈریلا تھی جو فینی سے کہیں زیادہ حسین ہونے کے باوجود نہایت سستی تھی۔ میتھیو واپس چلا گیا تھا، طاہر اور اعظم کی اطلاع کے مطابق اب سیٹ جبار کا کوئی آدمی یہاں پر موجود نہیں تھا، تاہم میں نے احتیاطاً مزید ایک دن اور قیام کیا اور اس کے بعد مینیجر کو واپسی کی اطلاع دے دی۔ میں واپس کوٹھی پہنچ گیا، چونکہ اس سلسلے میں ابھی کئی اہم کام باقی تھے اس لیے دوسرے مسائل کی طرف توجہ بھی نہ دے سکا، لیکن ایاز کا مسئلہ ایسا تھا کہ میں اسے کسی طور بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اسی شام میں نے عظمت کو ٹیلی فون کر لیا۔ عظمت بول رہا ہے منصور بھیا۔ کیا رپورٹ ہے عظمت؟ ابھی تک تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، آپ یقین کریں کہ میں نے، مجھے یقین ہے عظمت کہ جو کام میں نے تمہارے سپرد کیا ہے تم نے اس میں کوئی تساہل نہ برتا ہوگا۔ میں نے عظمت کی بات کاٹ کر کہا، میں نے دماغی امراض کے ہسپتالوں کے علاوہ دوسرے تمام ہسپتالوں کے وہ شعبے بھی دیکھ ڈالے جہاں دماغی مریضوں کو رکھا جاتا ہے، البتہ شمو سے ایاز کی ایک تصویر بھی مل گئی ہے جو بہت زیادہ پرانی ہے۔ شمو سے ملاقات ہو سکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے دوست کی محبت تھی، ایاز کی موت کی خبر تو میں اسے نہیں دے سکا، لیکن اب جبکہ ایاز کی زندگی کی اطلاع مجھے ملی ہے تو شمو کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ایاز اسے بہت زیادہ چاہتا تھا اور اگر وہ مل گیا اور شمو اسے نہ ملی تو میرے دل پر ہمیشہ بوجھ رہے گا، کیونکہ ایاز نے شمو سے صرف اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ وہ یہ کام امی اور فریدہ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ جی ملاقات تو ہوئی تھی، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، بس ایک بات ہے جس کی ایک ٹانگ فالج زدہ ہے، بیساکھی کے سہارے ایک سینما ہاؤس کے سامنے پاپڑ بیچتا ہے، لیکن میں نے انہیں یہ کام کرنے سے روک دیا اور شمو کا بھائی بن کر ان سے درخواست کی کہ وہ ایاز کا انتظار کریں، ان کے اخراجات میں نے خود سنبھال لیے ہیں۔ شکریہ عظمت، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ دن مصروف رہوں گا اس لیے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، میرا مشن جاری رہے گا، میں ایاز کو تلاش کرتا رہوں گا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اوکے عظمت، شکریہ۔ میں نے فون بند کر کے پروفیسر کو فون کیا، میری آواز سن کر پروفیسر شیرازی خوش ہو گئے۔ کب واپس آئے منصور؟ آج ہی پروفیسر، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی،
दौरा कामयाब रहा कि नहीं?
हाँ, अब तक तो ठीक है, बात आगे बढ़ेगी।
गुड,
हम सब तुम्हारी कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। तुम्हारी पहली कामयाबी हमारे लिए बहुत कीमती होगी।
शुक्रिया प्रोफेसर, आपके नए मेहमान कैसे हैं?
जबरदस्त, दो खिलौने दे दिए हैं तुमने।
इस घर की रौनक दोबाला हो गई है उनसे।
बहरोज भी बहुत खुश है।
बात करोगे उससे?
फिर किसी वक्त, फुर्सत से बात करूंगा। इस वक्त तो बस आपको अपनी आमद की इत्तला देनी थी।
ओके प्रोफेसर,
अब मैं फोन बंद करता हूँ। इसके बाद मैं काफी देर तक बैठा सोचता रहा, फिर फैनी को तलब कर लिया। अब इस सिलसिले में दूसरे काम करने थे।
अदनान को तलब करो, मैंने फैनी से कहा।
उससे कहो कि इस केस के सिलसिले में उसने अब तक जो कुछ किया इसकी तफसील लेकर मेरे पास फौरन पहुंच जाए। 2 बजे के बाद मैं किसी और से मुलाकात नहीं करूंगा।
दोपहर के खाने से फारिग होकर आराम करना नसीब ना हुआ। जरा सी देर में 2 बज गए और अदनान अपने 3 कारकुनों को लेकर पहुंच चुका था।
मैथ्यू आ चुका है, उससे कारोबारी उमूर पर गुफ्तगू भी हो चुकी है और जैसी उसके बारे में रिपोर्ट थी वो इससे मुख्तलिफ नहीं निकला। मुझे यकीन है कि उससे हमारा सौदा हो जाएगा। तुम लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हो?
रिपोर्ट हाजिर है जनाब, अदनान ने कहा और सामने रखे हुए फाइल खोलकर फिर एक फाइल पढ़ने लगा।
शेख जब्बार मुल्क से बाहर है, उसके कायम मकाम की हैसियत से एक शख्स शहबाज काम कर रहा है। ये शख्स नस्लन फ्रेंच है लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका है। बेहतरीन उर्दू दां है और मकामी माहौल से बखूबी वाकिफ है। फ्रांस से उसका पस मंजर मालूम नहीं हो सका। बहरहाल शेख जब्बार उसे किसी बैरूनी मुल्क से अपने साथ लाया था और खामोशी से तरबियत दे रहा था। अभी तक इल्म नहीं हो सका कि उसकी ज़हनी सलाहियतें क्या हैं। पहली बार शेख जब्बार ने उसे अपना कायम मकाम बनाया है।
नंबर 2, जजीरा ब्लूरूक पुरसुकून जजीरा है। वहाँ इस वक्त 22 अफराद रहते हैं। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक ये जजीरा शेख जब्बार के गोदाम से भरा हुआ है। ये गोदाम अंडरग्राउंड है, उनकी तामीर की तकनीक मालूम नहीं हो सकी। बहरहाल वहाँ रुई की तकरीबन 2 लाख गांठे मौजूद हैं। जजीरे पर मौजूद 22 अफराद की तफसील मालूम नहीं हो सकी लेकिन उनका इंचार्ज देव कुमार नामी एक हिंदू आदमी है।
नंबर 3, महकमा जाति कार्रवाई के सेक्शन के जरिए जहाज प्रिंस दिलावर की रवानगी के कागजात दाखिल कर दिए गए हैं। ये रवानगी हांगकांग के लिए है और इस पर रुई ले जाई जा रही है। अभी कागजात की तकमील नहीं हुई लेकिन कभी उम्मीद है कि हम सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर जहाज को रवानगी के लिए तैयार कर सकते हैं। 2 लांचे भी हासिल कर ली गई हैं, जो रुई की गांठे जजीरे से जहाज पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। इन तेज रफ्तार लांचों में सामान रखने की बहुत गुंजाइश है। फिल वक्त जनाब अली यही कुछ किया जा सका। इस सिलसिले में जो प्लान मेरे जहन में है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।
वेरी गुड अदनान, आगे बढ़ो, मैंने पुरसुकून अंदाज में कह दिया।
अदनान बिलाशुबा एक जहीन तरीन कारकुन था और प्लानिंग डिपार्टमेंट को उस जैसे सरबराह की सख्त जरूरत थी।
आप मैथ्यू से कारोबारी मामला तय कर रहे हैं?
ये मामला तय हो जाए तो 24 घंटे के ऑपरेशन के जरिए हम जजीरे ब्लूरूक पर अपना आदमी उतार देंगे। इसके लिए एक बाकायदा कार्रवाई मेरे जहन में मौजूद है जिसके तहत हमें वहाँ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हम अपने आदमियों को वहाँ भेजकर शेख जब्बार के तमाम आदमियों को कैदी बना लेंगे। फिर उस वक्त तक उन्हें वहाँ कैद रखेंगे जब तक रुई की गांठें प्रिंस दिलावर पर मुंतकिल नहीं हो जाती। समंदर के अंदर ही अंदर ये कार्रवाई कर लेना ज्यादा मुश्किल काम न होगा। प्रिंस दिलावर को ब्लूरूप से बाएं सिंध खुले समंदर में भेज दिया जाएगा जहां से लांचे बआसानी अपना काम कर सकेंगी, जबकि खुश्की पर रुई की इन गांठों को लाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। ये गांठें प्रिंस दिलावर पर मुंतकिल हो जाएंगी और इसके बाद प्रिंस दिलावर के तमाम कागजात की तकमील हो जाएगी और फिर वो अपने मखसूस वक्त पर हांगकांग चल पड़ेंगे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं हो सकेगा कि प्रिंस दिलावर पर क्या हुआ। और इसके अलावा मैंने एक और इंतजाम भी किया है जनाब, वो ये कि जूं ही रुई की गांठें प्रिंस दिलावर पर मुंतकिल होंगी वहां उनकी पैकिंग तब्दील कर दी जाएगी ताकि किसी शुबे का इम्कान ही ना रहे और हम मैथ्यू को जो डिलीवरी दे देंगे उस पर कुछ शुबा भी ना रहे। अदनान कहने लगा। मैंने तहसीन आमेज निगाहों से उसे देखा, वो गर्दन झुकाए बैठा था। मैं तुम्हारी इस प्लानिंग से بالکل متفق ہوں مسٹر عدنان، اپنے آدمیوں کو تیار رکھو، اس سلسلے میں تم نے جو خوبصورت ترین پلان بنایا ہے میں اسے جامع ترین پلان سمجھتا ہوں، چنانچہ تم منتظر رہو کہ میں تمہیں سودا طے ہو جانے کی اطلاع دے دوں۔ بہت بہتر جناب، عدنان نے جواب دیا۔ اور کوئی خاص بات مسٹر عدنان ہو تو بتا دیں۔ نہیں جناب، مجھے تو بس یہی کچھ عرض کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اس تمام آپریشن میں میں خود تمہارے ساتھ رہوں گا اور اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا لوں گا۔ جیسا آپ کا حکم، عدنان نے جواب دیا اور پھر وہ رخصت ہو گیا۔ میرا روح روح خوشی سے کانپ رہا تھا۔ حالانکہ چھوٹی سی بات تھی، میں جانتا تھا کہ سید جبار کے لیے اس نقصان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ تکلیف کیا اس کے لیے کم ہوگی کہ کسی نے اس کے منہ پر بہت زور سے تماچا مارا ہے۔ عدنان اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد میں دیر تک اس پروگرام پر غور کرتا رہا۔ بڑی ڈرامائی سچویشن تھی، میں اس ڈرامے میں بھرپور کردار ادا کر رہا تھا۔ بہرحال میں اس کے بعد کے معاملات پر غور کرنے لگا۔ میتھیو سے ملاقات کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک ڈنر بھی دینا تھا اور اس کا انتظام بہت ضروری تھا، لیکن کہاں؟ اس کوٹھی میں یا کہیں اور؟ جوں جوں میں اس کام کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا، مجھے ضرورتوں کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ صرف اس ایک کوٹھی سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ اور جگہ بھی تیار کرنا ہوں گی، ایسی خفیہ جگہیں جہاں مختلف ڈرامے ترتیب دیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ان معاملات سے نمٹ لیا جائے گا، اس کے بعد اس طرف بھی توجہ دے دوں گا۔ فی الحال اسی عمارت میں ڈنر کا بندوبست کر لوں تو بہتر ہے۔ عمارت کے منتظم مس نادرا کو طلب کر کے میں نے انہیں ایک ڈنر کے انتظامات کی ہدایات دی۔ نادرا نے پیٹ سنبھال لیا۔ کتنے افراد کے لیے ارینج کرنا ہے سر؟ زیادہ نہیں، صرف 10-12 افراد کے لیے، لیکن اس کے لیے بڑے ہال کو استعمال میں لایا جائے گا۔ وہاں نفیس ترین میز اور کرسیاں لگائی جائیں گی اور کم از کم 10 بیرے سروس کے لیے موجود ہوں گے۔ ان کا انتظام کسی بھی ہوٹل سے کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک بہترین ڈنر کا انتظام کرنا ہوگا۔ ہو جائے گا جناب، لیکن دن کا تعین ابھی نہیں ہوا، لیکن 2-3 دن کے اندر تمہیں یہ اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا جناب، نادرا نے جواب دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے طاہر کو طلب کیا۔ مسٹر طاہر، آپ ہوٹل ہیلیٹن چلے جائیے اور میتھیو کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دیجیے۔ بہتر جناب، اس سے ملاقات تو نہ کی جائے؟ براہ راست تو نہیں، پہلے آپ فون پر مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے، پھر اس کی روشنی میں میں آپ کو نئی ہدایات دے سکوں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد طاہر کا فون موصول ہوا۔ ہیلیٹن کے 2 کمرے مسٹر میتھیو کے پاس ہیں جناب۔ ہیلیٹن کا فون نمبر؟ میں نے پوچھا اور طاہر نے نمبر بتا دیا۔ پھر میں نے میتھیو کے کمروں کے نمبر پوچھے اور اس کے بعد طاہر سے کہا، بہتر یہ ہے مسٹر طاہر کہ آپ وہاں رک کر مسٹر میتھیو کی نگرانی کریں گے اور ان کے اطراف پر نگاہ رکھیں گے۔ بہت بہتر جناب، طاہر نے جواب دیا۔ اور دوسری طرف سے فون بند ہو جانے کے بعد میں نے بھی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ ہوٹل کے نمبر پر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے ہیلیٹن کے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس پلیز، روم نمبر 110، مسٹر میتھیو۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ پرنس دلاور، میں نے جواب دیا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ڈریلا کی دلکش آواز سنائی دی۔ آپ کی خادمہ بول رہی ہے پرنس ڈریلا؟ جی ہاں۔ مسٹر میتھیو کہاں ہیں؟ بس ایک منٹ، ذرا باتھ روم میں ہیں، میں نے انہیں آپ کے فون کی اطلاع دے دی ہے۔ کیا اس وقت آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے پرنس؟ کیسی ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ بھدی، بد شکل اور شاید بد نصیب بھی، کیونکہ آپ کی ذرا سی توجہ بھی حاصل نہ کر سکی، ڈریلا نے آگے سے جواب دیا۔ اوہ مس ڈریلا، جہاں تک توجہ کا تعلق ہے، آپ مسٹر میتھیو کی سیکشری کی حیثیت سے میرے لیے قابل احترام ہیں، باقی دوسرے معاملات میں کلچر کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ باہر طور مسٹر میتھیو سے بات کروا دیجیے، میں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ ڈریلا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد مسٹر میتھیو کی چہکتی آواز سنائی دی۔ آخا پرنس دلاور، آپ واپس پہنچ گئے؟ ہاں مسٹر میتھیو، آپ سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھائی میں تو یہاں آیا ہی آپ کے لیے ہوں، جب بھی آپ چاہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر مسٹر میتھیو میری طرف سے کل رات کا کھانا قبول کریں، جب حکم کریں۔ ویسے آپ کے معاملات کس حد تک پہنچے؟ تفصیل ٹیلی فون پر نہیں، ملاقات ہونے پر ہی بتاؤں گا۔ تو پھر یوں کریں، کل رات آپ تیار رہیے، میرا آدمی آپ کو لینے پہنچ جائے گا۔ اوکے مسٹر میتھیو، اور میں نے فون بند کر دیا۔
یہاں سے بھی اطمینان ہو چکا تھا۔ پھر میں نے مس نادرا کو بلا کر ہدایات دے دی کہ جس ڈنر کے لیے میں نے ان سے کہا تھا اس کا انتظام کل ہی کرنا ہے۔ دوسرے دن معاملات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ بہروز پروفیسر شیرازی کے پاس سے واپس آ چکا تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ اس نے کسی بھی طور میرے لیے مسئلہ بننے کی کوشش نہ کی۔ وہ لڑکا ہی بنا ہوا تھا اور یہ زندگی اسے بہت پسند تھی۔ پروفیسر کے خاندان سے وہ بہت متاثر ہوا۔ سرخاب کے بارے میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سرخاب بہت دلچسپ لڑکی ہے اور تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ شاید تمہاری سگی بہن بھی تمہیں اتنا نہ چاہے۔ وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں جناب، میں نے کہا، اور پھر ڈنر کی تیاری کا جائزہ لینے لگا۔ 7 بجے میں نے ایک شاندار کار کے ساتھ اعظم کو روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ انتہائی رازداری کے ساتھ میتھیو اور اس کی سیکٹری کو لے آئے، اور پھر ٹھیک 8 بجے میں نے فینی، نادرا اور بہروز کے ساتھ میتھیو کا استقبال کیا۔ میتھیو مسکراتا ہوا میرے قریب آیا، مسافے کے بجائے معانقہ کیا اور میرے رخساروں کو بوسا دیا۔ ڈریلا حریص نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن اسے کسی گستاخی کی جرت نہ ہوئی۔ فینی نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر نادرا اور بہروز سے بھی ملی۔ مسٹر میتھیو اس عمارت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی ریاست میں آ گیا ہوں۔ آپ کا طرز زندگی بہت بلند ہے پرنس، یہ عمارت بے حد متاثر کن ہے۔ شکریہ مسٹر میتھیو، میں انہیں لے کر ڈائننگ ہال میں چلا گیا۔ فینی اور ڈریلا بھی ساتھ تھی۔ ابتدائی توازو کے درمیان بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ مسٹر میتھیو نے بتایا سیٹ جبار کے نمائندے مجھے لینے آئے تھے اور فون پر بھی سیٹ جبار سے میری بات ہوئی۔ اس نے بطور خاص مجھے فون کیا تھا، معذرت کر کے کہنے لگا کہ اس کا یہ دورہ ناگزیر تھا، ورنہ وہ معمول کے مطابق میرا ہی استقبال کرتا۔ اس نے بتایا کہ اس کا کاروباری مشیر اور قائم مقام شہباز نامی ایک شخص ہے، اگر میں چاہوں تو اس سے ملاقات کر سکتا ہوں، خود اسے تو مزید چند روز اور لگ جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے نمائندے سے ملنے کو تیار ہوں، چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی۔ گڈ، گویا اس مختصر سی مدت میں آپ کافی کام کر چکے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیٹ جبار کے یورپین نژاد نمائندے شہباز نے ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی۔ خام کپاس کے اس ذخیرے کی وہ کافی قیمت بتاتے ہیں۔ سفید کاروبار میں تو یہ قیمت ٹھیک ہے، لیکن بلیک بزنس میں بہت زیادہ قیمت ہے یہ، میتھیو نے بھی آگے سے تفصیل بتائی۔ پھر کیا طے پایا؟ کچھ نہیں، اگر آپ سے بات نہ ہوئی ہوتی تو میں تب بھی وہ مال خریدنا پسند نہ کرتا، کیونکہ اس کے بعد مجھے اسے لے جانے میں جو بندوبست کرنا پڑتا وہ بہت مہنگا ہوتا۔ سودا منسوخ ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں، میں نے انہیں اس میں گنجائش نکالنے کے لیے کہہ دیا ہے، شہباز نے جواب دیا کہ وہ سیٹ جبار سے بات کر لے گا، ہرچند کہ سیٹ جبار نے کہا ہے کہ یہ آخری قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے درمیان کیا پروگرام رہے گا؟ کیا مال مجھے دکھایا جا سکتا ہے پرنس؟ ہاں کیوں نہیں، آپ مال دیکھ سکتے ہیں، کل میں آپ کے لیے چند گانٹھے منگوا لوں گا تو پھر کل ہی ہمارے درمیان سودا طے پا جائے گا، میتھیو نے کہا۔ کاروباری گفتگو یہاں ختم ہو گئی اور اس کے بعد خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے دن عدنان کی مدد سے میں نے خام کپاس کی چند گانٹھے مہیا کی اور اپنی ایک فرم میں رکھ کر میتھیو کو اس کا معائنہ کروا دیا۔ میتھیو نے مال بہت پسند کیا۔ اب قیمت کی بات بھی طے ہو جائے، میتھیو نے کہا۔ ہمارے درمیان قیمت پر بات طے ہو چکی ہے مسٹر میتھیو، شہباز نے جو ریٹ دیا ہے اس میں $5 فی ٹن کم کر لیں اور اس مال کو ہانگ کانگ پہنچا دیا جائے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، کیا آپ کو یہ منظور نہیں؟ دل و جان سے منظور ہے پرنس، لیکن آپ سیٹ جبار کے ریٹ تو سن لینا، آپ کو کوئی اعتراض تو ہو؟ مسٹر میتھیو، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کسی تاجر کی حیثیت سے نہیں ملا، آپ نے مجھے ایک مخلصانہ دعوت دی تھی اور دوست کی حیثیت سے سامنے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیشے مشترک نکل آئے اور ہمارے درمیان کاروباری گفتگو کی گئی۔ آپ ایک پرنس سے کاروبار کر رہے ہیں، سیٹ جبار جیسے کسی بنیے سے نہیں۔ کہہ چکا ہوں کہ سیٹ جبار نے آپ کو جو ریٹ دیے ہیں ان میں سے $5 فی ٹن کم کر لیجئے اور اس کی ادائیگی کر دیجئے، مال آپ کو ہانگ کانگ میں ہی مل جائے گا، اور آپ پسند کریں تو ادائیگی بھی ہانگ کانگ میں مال وصول کرنے کے بعد ہی ہو جائے گی، مجھے اعتراض بالکل نہ ہوگا۔ نہیں پرنس، ادائیگی یہی ہوگی، آپ مال کی ترسیل کا انتظام کریں، آج میں آخری بات چیت کیے لیتا ہوں۔ پھر میتھیو نے اسی رات مجھے اس وقت فون کیا جب عدنان مجھے اپنے پروگرام کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر میتھیو، کیا رہا؟ میں نے بھی آگے سے پوچھا۔ بات ہو گئی پرنس، شہباز نے فون پر سیر جبار سے رابطہ قائم کیا، لیکن سیر جبار نے کم سودے پر آمادگی ظاہر نہ کی، لہذا میں نے شہباز سے معذرت کر لی۔ ویسے پرنس، سیر جبار کو یقین ہے کہ میں سودا کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ویسے میں نے شہباز کو اپنی واپسی کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ میں چاہتا ہوں پرنس کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان باقاعدہ کاروباری تعلقات استوار ہو جائیں۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہوں گا مسٹر میتھیو، میں نے کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر عدنان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ہاں تو مسٹر عدنان، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور اب ہمارا کام شروع ہو جانا چاہیے۔ مال کے حصول کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جناب، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو لانچے اس تمام مال یعنی پرنس دلاور تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بکیا 40 آدمی ہر قسم کی کاروائی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگر کل رقم کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پھر آج رات ہی مال پرنس دلاور پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس کام کو کل پر ملتوی کر دو۔ کل رقم کی وصولی کے بعد ہم یہ کاروائی شروع کریں گے۔ البتہ کل دن میں تم جہاز کے سلسلے میں سارے کاغذات مکمل کروا لو۔ جناب، اس سلسلے میں کام مکمل ہو چکا ہے اور جہاز 24 گھنٹے کے نوٹس پر روانہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ عدنان، تمہاری کارکردگی سے میں بہت مطمئن ہوں۔ یہ کام ہماری نظروں میں بہت معمولی ہے جناب، آپ بڑے سے بڑے کام کو بھی اتنا ہی آسان پائیں گے۔ تو پھر کل رات؟ جی، عدنان نے جواب دیا۔ یہ رات کچھ بے سکون سی رہی، بے شمار خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ میں وہ بن گیا تھا جو نہیں بننا چاہتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اگر روز اول سے ہی خود کو اس رنگ میں ڈھال لیتا جو آج بن گیا ہوں، تو پہلے ہی بن جاتا تو شاید یہ ناقابل تلافی نقصانات کبھی نہ ہوتے۔ امی اور فریدہ ساتھ ہوتی اور ہم اسی چھوٹے سے مکان میں پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ میں اپنے باپ کے منصب پر کام کر رہا ہوتا اور کوئی مشکل کبھی پیش نہ آتی۔ سیٹ جبار جیسے کیکڑے کے ہاتھ پاؤں اتنے مضبوط تھے کہ اس کے آدمیوں پر کوئی آنچ آنا مشکل تھی۔ میں بھی ایک سمگلر کے ملازم کی حیثیت سے کام کرتا رہتا، تنخواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی ملتا رہتا، جیسا کہ میرے باپ کو ملتا تھا۔ زندگی میں اس قدر کرب تو نہ ہوتا۔ امی اور فریدہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تو نہ ترستی۔ وہ کتابیں جو میں نے اسکول میں پڑھی تھی اور جن میں ایک اچھا شہری بننے کی تلقین کی گئی تھی کہاں چلی گئیں؟ میں اچھا شہری کیوں نہ بن سکا؟ کیوں؟ پروفیسر شیرازی جیسی عظیم شخصیت جو اپنے ہال میں بند دنیا کی طرف سے آنکھیں پھیرے زندگی گزار رہے تھے، برے راستوں کو کیوں اپناتے؟ گل بیچاری جو اعلی پیمانے پر اپنے کاروباری معاملات طے کر رہی تھی اور انتہائی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اپنے اثاثے سے محروم کیوں ہوتی؟ یہ صرف میری ہٹ دھرمی تھی کہ میں نے سیٹ جبار کی وہ حیثیت قبول ہی نہ کی۔ میں نے برا آدمی بننے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ میرا وطن برے لوگوں کی آماجگاہ نہ بننے پائے۔ لیکن اب یہ سب کیا ہوتا ہے؟ میں بھی تو سیٹ جبار بن گیا ہوں اور اس وقت وہی کرنے جا رہا ہوں جو پہلے چھوٹے پیمانے پر اور اب بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ مجھے دولت کی ہوس نہ تھی، میں تو بس ایک پرسکون زندگی کا خواہش مند تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا، آج بھی اگر امی اور فریدہ مجھے مل جاتی تو میں ان کے ساتھ کسی پرسکون گوشے میں جا کر رہنا پسند کرتا، لیکن اب یہ ساری سوچیں حماقت کے سوا کچھ نہ تھی۔ پھر میری ذہنی رو عدنان کی طرف مڑ گئی۔ شکل و صورت سے یہ شخص خاصا خطرناک نظر آتا تھا، لیکن کتنی شاندار کارکردگی کا مالک تھا۔ تمام معاملات اس نے ایسے طے کر لیے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ تمام مسائل حل ہو چکے تھے جو کسی عام آدمی کے لیے ناممکن تصور کیے جا سکتے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگی اور پھر صبح کو میں کافی دیر سے جاگا۔ فینی نے بتایا کہ مسٹر میتھیو کا فون آیا تھا، وہ رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فینی سے کہا کہ مسٹر میتھیو کو فون کر کے یہاں بلا لیں۔ پھر تقریباً 11:30 بجے مسٹر میتھیو اپنی سیکٹری کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ مسٹر میتھیو نے رقم کیش کی شکل میں ادا کی۔ نوٹوں کا انبار میز پر لگا ہوا تھا۔ اتنے نوٹوں کو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہ تھا۔ میں نے نوٹوں کو گنے بغیر مسٹر میتھیو کو ادائیگی کی رسید دے دی۔ اس کے بعد میں نے ان سے 2 دن کا وقت لیا اور تیسرے دن انہیں مال چیک کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ شام کو 5 بجے عدنان میرے پاس آیا۔ ہم 7:30 بجے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جناب، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ خود اس آپریشن کی نگرانی کریں گے، اسی سلسلے میں میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ یقیناً میں ساتھ چلوں گا، میں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ ساڑھے چھ بجے ہم بندرگاہ کی جانب چل پڑے جہاں ایک لانچ ہماری منتظر تھی۔ یہ وہی ویران بندرگاہ تھی جہاں میں مشرق وسطی سے واپسی کے بعد اس فیکٹری میں پہنچا تھا۔ اسی فیکٹری میں ہمارے آپریشن کا سارا بندوبست کیا گیا تھا کیونکہ یہ فیکٹری بھی پرنس دلاور کی ملکیت تھی۔ وہاں سے ایک سٹیمر ہمیں لے کر چل پڑا۔ ہمارے پیچھے جو دو لانچیں آ رہی تھی کافی بڑی تھی اور ان پر ہمارا اسلحہ بھی موجود تھا۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی جب سٹیمر بلوروک کے مغربی حصے میں ان بھیانک اور سیاہ چٹانوں کے قریب پہنچا جو نہ جانے کب سے سینا تانے زمین کی کہن سالی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ سیاہ چٹانوں سے کافی دور سٹیمر اور لانچوں کے انجن بند کر دیے گئے اور انہیں چپو کی مدد سے ساحل تک لایا گیا۔ بلوروک بہت چھوٹا سا جزیرہ تھا، چاروں طرف سے بدشکل سیاہ چٹانوں میں گھرا ہوا۔ انہی چٹانوں کے رخنوں میں سٹیمر کھڑے کرنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ عدنان نے شاید پہلے ہی جزیرے کا جائزہ لے کر اپنے لیے جگہ منتخب کر لی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنا سٹیمر ایک جگہ روک لیا اور پھر محدود روشنی والی ٹارچ کے اشاروں کی مدد سے لانچ کو روکنے کا اشارہ کیا اور اس کو رکنے کی جگہ بتانے لگا۔ ذرا سی دیر میں 40 افراد لانچوں سے اتر کر ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے 8 افراد کو لانچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا، باقی 4-4 کی ٹولیوں میں بٹ کر پھیل گئے۔ سب ریوالور اور سٹین گنوں سے مسلح تھے۔ ہر فرد کے پاس ایک ایک دستی بم بھی تھا۔ دور جزیرے کے درمیان ملگجی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ وہ مکانات تھے جہاں جزیرے کے محافظ رہتے تھے۔ ہم سب احتیاط سے ان مکانات کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مکانات کیا قیدیوں کی سی بیرکیں بنی ہوئی تھی جن پر کھپیل کی چھتیں پڑی ہوئی تھی۔ دیواروں میں روشندان بنے ہوئے تھے جن سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ ٹولیاں اپنا دائرہ تنگ کرتے ہوئے بڑی منظم طریقے سے بیرکوں کے چاروں طرف پھیل چکی تھیں۔ میں اور عدنان ایک بیرک کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے بند تھے اور اندر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جلدی سو جانے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے اطراف کا پوری طرح سے جائزہ لیا اور پھر میرے اشارے پر عدنان نے بڑھ کر بیرک کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار۔ چوتھی بار دستک دینے سے قبل ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، ارے کیوں مرے جا رہے ہو، کیا طوفان آیا ہے؟ پھر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کیا مصیبت پڑی ہے تم پر؟ اس نے سخت آواز میں پوچھا۔ بڑے اطمینان سے سو رہے ہو جناب، باہر آؤ، شہباز تمہارا انتظار کر رہا ہے، عدنان بولا۔ شہباز؟ اس کی آواز میں بکلاہٹ پیدا ہو گئی۔ انچارج کہاں ہے؟ عدنان نے تحکم آمیز لہجے میں پوچھا۔ نمبر 2 میں، مگر جلدی سے اسے بلاؤ ورنہ تم سب کی شامت آ جائے گی۔ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سنا نہیں تم نے؟ سب لوگ سو رہے ہیں، ایک مجھے ہی نیند نہیں آئی، اس شخص نے بھی جواب دیا، ابھی تک اس نے ہم دونوں پر غور نہیں کیا تھا۔ بیرک نمبر 2 برابر والی بیرک تھی۔ اس شخص نے اس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور دروازہ کھل بھی گیا۔ دروازہ کھولنے والا انچارج ہی تھا۔ شہباز آیا ہے صاحب، انتظار کرتا ہے۔ ارے اچانک، ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ملی، ہوگا کوئی کام۔ کہاں ہے؟ ساحل پر ہوگا، یہ لوگ بلانے آئے ہیں۔ مگر یہ لوگ کون ہیں؟ اے تم کون ہو؟ میرا نام جابر ہے، تم چلتے ہو یا ہم واپس جائیں؟ عدنان نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے تو بگڑتے کیوں ہو یار، قمیض پہن لوں، ساحل پر نگرانی کرنے والے کہاں مر گئے، سو رہے ہوں گے کیا؟ انچارج نے ایک موٹی سی گالی دی اور پھر قمیض پہننے چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ باہر آیا، دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ سارے نکمے لوگ میرے حوالے کر دیے، ان میں سے ایک بھی کام کا نہیں۔ میں کہتا کچھ ہوں، کرتے کچھ ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ انچارج بڑبڑاتا ہوا ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح ہم بیرکوں سے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے، پھر ایسی مناسب جگہ پر پہنچ کر جہاں ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا تھا، میں اور عدنان رک گئے۔ پھر ایک لمحے میں ہمارے پستولوں کی نالیاں ان دونوں کی کن پٹیوں سے چپک گئیں۔ وہ دونوں بوکھلا کر رک گئے۔ کیا مطلب؟ انچارج نے غراتے ہوئے کہا۔ عدنان نے جواب دینے کے بجائے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا اور انچارج گرتے گرتے بچا۔ اب نیند سے جاگ جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے، عدنان کی آواز ابری۔ مگر کیوں؟ ہاں یہ کام کی بات ہے، اور تم نے بڑے کام کی بات ہی پوچھی۔ کپاس کی کتنی گھانٹیں یہاں موجود ہیں؟ کیا بکواس کرتے ہو، تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ میں یہاں کا انچارج ہوں، انچارج نے کہا، اور پھر عدنان کا دوسرا ہاتھ کھا کر چیخ پڑا۔ میں تمہیں گورنر بنا دوں گا، لیکن جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا پہلے جواب دو۔ مگر تم ہو کون؟ سیسرو۔ سیٹ جبار کا خاص آدمی، اس کے خفیہ گروپ کا سربراہ۔ تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہماری اطلاع کے مطابق تم یہاں زبردست گھپلے کر رہے ہو۔ یہاں تفریحی لانچیں آتی ہیں اور جب واپس جاتی ہیں تو ان میں مال ہوتا ہے اور تم اس کی رقم بنا لیتے ہو۔ بولو، کیا ہمارے پاس پہنچنے والی یہ اطلاع غلط ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے۔ جس نے بھی یہ بکواس کی ہے اسے میرے سامنے لے آؤ، کوئی ثابت کر کے تو دکھا دے، انچارج دہائی دینے والے انداز میں بولا۔ دیکھو، اگر تمہارے دعوے میں وزن ہوتا تو سیٹ جبار یہ خفیہ کاروائی ہرگز نہ کرتا۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے، دکھاؤ مجھے ثبوت۔ میرے پاس مال کی فہرست ہے، اگر اس کے مطابق مال میں ذرا سی بھی کمی ہوئی تو مجھے گولی مار دینا۔ سیٹ صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے ہمیشہ ایمانداری سے ان کے لیے کام کیا۔ کپاس کی کتنی گانٹھیں یہاں موجود ہیں؟ کیا ان میں سے 50 گانٹھیں کم نہیں ہوئی؟ ایک بھی نہیں ہوئی، سب مال فہرست کے مطابق ہے۔ کیا خیال ہے جناب، اس کی فہرست بھی دیکھ لی جائے؟ اگر واقعی یہ غلط فہمی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی ایمانداری کی رپورٹ دے کر اس شے کو دور کر دیا جائے۔ عدنان نے بھی آگے سے جواب دیا، غضب کا آدمی تھا، یہ بات ہمارے پروگرام میں شامل نہ تھی۔ اس نے بروقت یہ ترکیب سوچی اور مجھے اس کی افادیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس طرح کسی قسم کی جھڑپ کے بغیر سارا کام بخیر و خوبی انجام پا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، میری ڈیوٹی مال کی چیکنگ کی ہے، جو فہرست سیٹ صاحب نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق مال چیک کر لیا جائے تو بہتر ہے، یہ کوئی گھپلا بھی کر سکتا ہے۔ عدنان بولا، کیسا گھپلا؟ یہاں موجود سب لوگ اس کے ساتھی ہیں، وہ تو اسی کے کہنے پر عمل کریں گے۔ عدنان نے بھی آگے سے جواب دیا، ہاں پھر پہلے آپ دوسروں کو بلا لیں، اس کے بعد اس بندے کو صفائی کا موقع دے دیں گے۔ مرنا ہے مجھے؟ موت آئی ہے میری جو سیٹ جبار سے غداری کروں؟ جو تمہارا دل چاہے کرو، ہم تو غلام ہیں، کتوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ انچارج کے لہجے میں مظلومیت پیدا ہو گئی۔ اچھا یوں کرو، اپنے تمام ساتھیوں کو باہر بلا لاؤ، اور سنو، اس میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سیٹ صاحب کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو یہیں پر بھون کر رکھ دیا جائے۔ سیٹ صاحب کی عادت تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ کہہ تو دیا صاحب، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، معمولی سے غلام ہیں، انچارج نے آگے سے جواب دیا۔ عدنان نے چار دفعہ مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تو چاروں طرف بکھری ہوئی ٹولیاں بیرکوں کے اطراف سے نکل کر سامنے جمع ہو گئیں۔ انچارج خوفزدہ نگاہوں سے ان سب کو دیکھتا رہا، ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی شبہ سر نہیں ابھار سکا تھا۔ غالباً اس کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ آج تک اس جزیرے پر کوئی اجنبی نہیں پہنچ سکا تھا۔ سیٹ جبار کو بے شمار حمایتیں حاصل تھیں، سرکاری پیمانے پر بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دہشت بھری نگاہوں سے ان سب کو دیکھتا جا رہا تھا۔ دوسرے آدمی کا تو برا حال ہو چکا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ باہر طور انچارج سے مطمئن ہونے کے بعد بیرک کے دروازوں پر مسلح آدمی تعینات کر دیے گئے، اور پھر انچارج ہر بیرک کے دروازے کو پیٹ پیٹ کر لوگوں کو باہر آنے کی تلقین کرنے لگا۔ سوئے ہوئے تمام لوگ باہر آ چکے تھے، باہر ان کے استقبال کا خاطر خواہ انتظام موجود تھا۔ عدنان کے حکم پر سب کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا تو انچارج نے چیخ چیخ کر سب سے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کرنے دیا جائے، اور اس میں کوئی مداخلت بھی نہ کرے۔ سیٹ صاحب ہماری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جب ان تمام لوگوں کو باندھ دیا گیا تو عدنان انچارج کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم وہ فہرست نکال لو اور ہمیں گوداموں میں لے چلو۔ میں، عدنان اور تین مسلح افراد انچارج کے ساتھ چلتے ہوئے بیرک نمبر 2 میں آ گئے۔ اسی بیرک میں زیر زمین گوداموں کا راستہ تھا، نیچے عظیم الشان گودام پھیلے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا گودام کپاس کا ہی تھا۔ میرا جی چاہا کہ ان سب گوداموں کو دستی بم مار کر تباہ کر دوں اور اس جزیرے کو اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ یہاں سے اسمگلنگ کی جا سکے، لیکن یہ خلاف اصول بات تھی۔ ابھی تو نہ جانے کتنے مرحلوں پر سیٹ جبار سے نمٹنا باقی تھا۔ جب سیٹ جبار کو علم ہوگا کہ یہ جزیرہ اس قدر غیر محفوظ ہو گیا ہے تو وہ خود یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور یا پھر جو بھی اس کا رد عمل ہوگا اسے پریشان کر دیا جائے گا۔ پھر میں نے روئی کے ذخیرے پر نگاہ ڈالی تو لا تعداد گانٹھیں نیچے سے اوپر تک چنی گئی تھی۔ ان کی گنتی کیسے ہوگی؟ عدنان نے بھاری لہجے میں کہا۔ یہ تو آپ لوگ ہی جانیے صاحب، میں کیا بتاؤں۔ تب پھر تم یوں کرو کہ اپنے آدمیوں کو بلوا لو اور ان تمام گانٹھوں کو باہر نکلوا لو۔ صاحب، یہ کام اتنا آسان تو نہ ہوگا، جتنا بھی مشکل ہو، چاہے 2 دن لگ جائیں، اس میں کوئی پرواہ نہیں، تم پوری تیز رفتاری سے یہ کام سر انجام دو۔ جیسے آپ کی مرضی صاحب، لیکن آپ نے تو ہمارے تمام آدمیوں کو باندھ کر رکھا ہے۔
نہیں،
انہیں کھول دیا جائے گا۔ انہیں صرف اس لیے باندھا گیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی چلاکی دکھانا چاہے تو وہ قابو میں رہے۔
جناب، ہم بھی نمک خوار ہیں، کسی نے شکایت کر دی، ہم ذلیل ہو گئے۔
اس وقت ہم پر بھروسہ کر لیں تو بہتر ہے، جب تک آپ کو ہماری بے ایمانی کا یقین نہ ہو جائے۔
انچارج گڑ گڑایا۔ ٹھیک ہے، اتنی رعایت تمہیں دے دی جائے گی۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ پھر ہم انچارج کے ساتھ گوداموں سے نکل آئے۔ دوسرے لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور انچارج نے ان لوگوں کو گودام سے روئی کی گانٹھے نکالنے کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگوں نے منہ بنائے، کچھ نے احتجاج کیا۔ بہرحال وہ متحرک ہو چکے تھے، روشنیاں کر دی گئیں اور زبردست پیمانے پر کام شروع ہو چکا تھا۔ لوہے کی ٹرالیاں گردش میں آ گئیں۔ ہم نے 10 آدمیوں کو کام کی نگرانی پر مامور کر کے باقی لوگوں کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ اس طرح 50 کے قریب افراد سخت محنت کرنے لگے اور روئی کی گانٹھیں گوداموں سے باہر آنے لگیں۔ کام کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حیرت ہوتی تھی۔ اس کام میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے، لوگ پسینے پسینے ہو گئے، یہاں تک کہ تمام گانٹھیں باہر آ چکی تھیں۔ انچارج نے فہرست ہمارے سامنے پیش کی۔ روئی کی گانٹھیں ساتھ ساتھ گنی بھی جا رہی تھی۔ میں نے فہرست دیکھی، پھر عدنان سے پوچھا، تعداد تو درست ہے، انچارج بے قصور ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ عدنان نے ہمدردی سے کہا، مال بڑے گودام میں منتقل کر دیا جائے اور رپورٹ کے ساتھ انچارج کو بھی سیٹ جبار کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس پر جو الزام لگا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، میں نے کہا، اور پھر انچارج سے مخاطب ہوا، تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی دوست، اس لیے تمہیں سیٹ جبار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر ان کا دل صاف ہو جائے تو وہ اپنی عنایتوں کے خزانے بھی کھول دیتے ہیں۔ ہاں صاحب، مگر ہمارا دل تو ٹوٹ گیا نا۔ اوہ ڈیئر، مالک سے ہر قسم کی توقع رکھا کرو۔ میرے خیال میں تمہارے کسی مخالف نے یہ حرکت کی تھی، لیکن تم فکر بالکل مت کرو، میں بذات خود تمہیں سیٹ صاحب کے سامنے پیش کروں گا، اور اس شخص کی درگت تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا جس نے تمہاری شکایت لگائی تھی۔ اب تم جلدی سے اس مال کو ساحل پر پہنچا دو، تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑے گی تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو۔
مال بڑے گودام میں جائے گا صاحب؟
ہاں، سیٹ صاحب کا حکم ہے، لیکن صرف روئی کی گانٹھیں، کیونکہ رپورٹ انہی کے بارے میں مانگی گئی تھی۔ لانچیں ساحل سے لگ رہی ہیں، ٹرالیاں روانہ کر دو، تم لوگ جلدی کرو، مفت میں ساری خراب ہو گئی۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سب لوگ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ کسی تصادم کے بغیر کام پورا ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ سید جبار نے ایسے معمولی ذہنیت کے لوگوں کو اتنی اہم جگہ پر مقرر کر رکھا ہے۔ شاید وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ اس جزیرے پر کوئی غیر متعلق آدمی کبھی قدم بھی نہیں رکھ سکے گا۔ انتہائی محنت طلب اور دقت طلب کام تھا۔ اگر جزیرے کے آدمیوں کی مدد نہ ملتی تو شاید سورج چڑھنے تک یہ کام کبھی مکمل نہ ہو پاتا۔ ایک لانچ بھر گئی تو اسے روانہ کر دیا گیا۔ پھر جب دوسری لانچ روانہ ہوئی تو پہلی لانچ واپس آ رہی تھی۔ یہاں کی بنسبت جہاز پر تیز رفتاری سے کام ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں مال اتارنے کے لیے کرین استعمال ہو رہی تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب یہ 60 افراد آخری لانچ سے مال روانہ کر کے فارغ ہوئے۔ میں نے انچارج کی طرف دیکھا، وہ نیند اور تھکن سے نڈھال تھا۔ عدنان اس آخری لانچ کے ساتھ ہی جہاز پر چلا گیا۔ تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو نا؟
جو حکم جناب، لیکن میرے پیچھے یہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ میری جگہ کسے چھوڑیں گے آپ سب لوگ؟
او ہاں، یہ تو بہت مشکل بات کی تم نے۔ تو پھر یوں کرے کہ پہلے کسی کو تمہاری جگہ بھیج دیا جائے، اس کے بعد تم شہر آ جانا۔
یہ ضروری ہے صاحب، آپ ان نکمے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بھی ذمہ دار آدمی نہیں۔ میری ایک مشکل اور حل کروا دیں، یہاں کے عملے میں کچھ ذمہ دار لوگوں کا اضافہ کروا دیں۔ میں اکیلا یہ سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے تھک چکا ہوں۔
یہ بات بھی تمہارے سامنے ہی کی جائے گی، میں نے اسے دلاسہ دیا اور پھر بڑے خلوص سے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں سٹیمر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر میرے سوار ہوتے ہی سٹیمر سٹارٹ ہوئی اور ہم چل پڑے۔ ساری رات کی شدید محنت سے میرا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، اور اس وقت کچھ سوچنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا، سوائے اس کے کہ گھر پہنچوں اور بستر سنبھال لوں۔ سٹیمر کی رفتار سست معلوم ہو رہی تھی۔ یوں یہ سمندری سفر کا خاصا دن چڑھے طے ہوا۔ سٹیمر فیکٹری میں موجود عملے کے حوالے کر کے ہم ایک وین میں سوار ہو گئے، جس نے مجھے میری رہائش گاہ میں واپس پہنچا دیا۔ رہائش گاہ پر سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے۔
بہروز بھی واپس آ چکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میری جانب بڑھا تو میں نے کہا، بہروز اس وقت مجھے بہت ہی ہلکے پھلکے ناشتے کی سخت ضرورت ہے، یوں سمجھ لو کہ رات کا ایک لمحہ شدید محنت کرتے گزرا، ناشتہ کروا دو مجھے جلدی سے، اس کے بعد میں سو جاؤں گا، جب جاگوں گا تو تب تم لوگوں سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ بہروز نے گردن ہلا دی اور میں اپنی خوابگاہ میں پہنچ چکا تھا، جوتے اتارے اور انہی کپڑوں میں بستر میں لیٹ گیا۔ پھر بہروز نے ہی مجھے جگا کر ناشتہ کروایا، میں نے الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ شام کو تقریباً 4:15 بجے میری آنکھ کھلی، خوب نیند بھر کر سویا تھا، چنانچہ جب جاگا تو طبیعت ہشاش پشاش تھی، غسل کے بعد بالکل تازہ دم ہو چکا تھا۔ لباس تبدیل کر کے ملازم کو بلانے کے لیے کال بیل بجائی تو اس کے جواب میں مس نادرا خود ہی پہنچ گئیں۔ ہیلو مس نادرا، چوہے سمجھتی ہیں؟ میں نے کہا اور مس نادرا مسکرانے لگیں۔ جی ہاں جناب، چوہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بلوں میں رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو پیٹ میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو براہ کرم پیٹ کے چوہوں کا انتظام کروا دیں فوراً، ورنہ خامخواہ میں توڑ پھوڑ شروع کر دوں گا، میں نے کہا اور نادرا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس وقت بھی ناشتہ ہی میرے سامنے آیا تھا، عمدہ قسم کی کافی، ڈرائی فروٹ اور ایسی ہی چند چیزیں جو اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ بہتر تھی، میرے سامنے رکھ دی گئیں۔ میں خوب ٹھونس کر ناشتہ کرنے لگا اور جب میں خوب سیر ہو چکا تو میں نے بہروز کی جانب دیکھا، جو جانے کب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا، ارے تم کب آئے؟ آپ ایک ایسے کام میں مصروف تھے جس میں کسی اور کی طرف توجہ دینا ممکن بالکل نہیں ہوتا، بہروز نے ہنس کر کہا۔ سوری بہروز، حقیقت میں تمہیں دیکھ نہیں سکا تھا، آؤ کافی پیو۔ کب واپس آئے؟ رات ہی کو واپس آیا تھا، یہاں آ کر تمام مصروفیات معلوم ہوئی، کام بخیر و خوبی ہو چکا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں نے بیل بجا کر ایک ملازم کو طلب کیا اور اسے فینی کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فینی آ گئی تو میں نے کہا، فینی رپورٹ، 2 بجے دوپہر مسٹر عدنان نے فون کر کے کہا کہ سب ٹھیک ہے، اور سب ٹھیک ہے کہ رپورٹ مجھے مل چکی تھی۔ پھر 4 بجے میں نے ان کا دوسرا فون وصول کیا، انہوں نے کہا کہ سارے کام بخیر و خوبی ہو چکے ہیں اور دوسرے مراحل بھی طے پا چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ کل دن میں کسی